أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين لحرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. موضوع گفتگو حماسۂ حسینی، حماسۂ کربلا، یا دوسرے لفظوں میں حماسۂ عاشورہ ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ کربلا کو اگر اس کے حقیقی چہرے کے ساتھ دیکھیں تو موضوع ترین نام متعدد ان ناموں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حماسہ ہے. حماسہ ایک ایسے عملی اقدام کو کہتے ہیں جو آگاہانہ، عالمانہ، شعوری، ارادی، انتخابی ہو، اور ساتھ ہی دلیرانہ اور شجاعانہ اور دلاورانہ بھی ہو، اور اس کے اندر مزاحمت، مبارزہ کا بھی پہلو موجود ہو. خانقاہ ایک ایسا اقدام عملی جو شجاعانہ اور دلیرانہ ہو، اس کے اندر مبارزاتی پہلو بھی ہو، علامہ اللہ رزمی اقدام ہوگا. اس وجہ سے عرب ایسی رزم کو جن میں یہ خصوصیات موجود ہوں اس کو حماسہ کہتے ہیں. اگر ہم قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام کو دیکھیں، اگرچہ عرض کیا تھا کہ اس کے سامنے بہت بلند فلک بوس دیواریں مختلف طبقات کی طرف سے قائم ہیں، بعض تعصب کی دیواریں ہیں، بعض جہالت کی دیواریں ہیں، لیکن بعض جگہ بغیر معرفت کے عقیدت کی دیواریں ہیں، یا کلچر و تہذیب و ثقافت کی دیواریں ہیں، رسومات اور رواج کی دیواریں. ان ساری دیواروں سے پرے اور ماورا اگر انسان واقعہ کربلا میں غور کرے تو یہ ساری خصوصیات ہمیں اس میں نظر آتی ہیں، اور بہت ساری اور خصوصیات بھی. کربلا کا حقیقی چہرہ اور حقیقی روح دیکھنا ممکن ہے، اگرچہ اس کے لیے تھوڑی زحمت کی ضرورت ہے. ایک خصوصیت جو ہمیں آغاز سے ہی واقعہ کربلا کے محسوس ہوتی ہے، وہ کلام سید الشہداء علیہ السلام نے جب آغاز کیا اپنی اس نہضت کا اور تحریک کا، یا اپنے اس مزاحمتی اقدام کو شروع کیا حضرت نے مدینہ سے، ایک آگاہانہ راستہ انتخاب کیا، ایک انتخابی راستہ تھا جو آپ نے چنا. لیکن یوں نہیں تھا کہ فقط ایک ہی راستہ تھا جسے چننے پر مجبور تھے، مجبور نہیں تھے اسے چننے پر. اسی قیام کے اثنا میں آگے بڑھ کر سید الشہداء علیہ السلام نے بعض مواقع پر جب آپ کو بعض ہمدردوں نے روکنا چاہا، مشورہ دیا کہ آپ اس اقدام سے چشم پوشی کریں، صرف نظر کریں، اور متبادل راستوں کو بتانے کی کوشش کی انہوں نے، وہاں امام علیہ السلام نے ایک جملہ بیان فرمایا جو اسی پہلی خصوصیت کو اور پہلی صفت کو ہم آسانی سے ثابت کرتا ہے. یہ جملہ جہاں پر کربلا کے حماسہ ہونے کو ثابت کرتا ہے اور سید الشہداء علیہ السلام کے اس قیام مقدس کو ایک حماسی قیام ثابت کرتا ہے, خود ایک مشعل راہ بھی ہے. اور ایسے موقعوں پر قوموں کی ہدایت اور رہنمائی بھی ہے. یعنی یہ وہ ماجرا ہے جو کسی وقت بھی کسی بھی قوم کو پیش آ سکتا ہے, اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماجرا کسی حد تک تکرار ہوا ہے. ایسے حالات میں, ایسے بحرانوں میں اقدام کیا ہونا چاہیے, ایسے بحرانوں میں انسان کیا راستہ انتخاب کرے, کون سے راستوں کو انتخاب کرے. بعض اوقات ہم راستے چن لیتے ہیں اور پھر اپنے منتخب راستوں کو صحیح ثابت کرتے ہیں. فرق ہے ان دو چیزوں میں کہ کوئی بھی راستہ چن کر پھر اس کو صحیح ثابت کرنا, اور پہلے سے صحیح راستوں پر ہی نکل جانا. ہمارا زیادہ وقت صحیح راستوں کی تلاش میں نہیں صرف ہوتا, بلکہ ہمارا زیادہ وقت غلط راستوں کو صحیح ثابت کرنے میں صرف ہوتا ہے. معمول کی زندگی بھی ہماری ایسے ہے, بہت سارے اقدامات ہیں, بہت سارے ہمارے حرکات ہیں جو درست نہیں ہیں انفرادی طور پر. گھر میں ہمارا اخلاق یا رویہ ممکن ہے, اپنے اس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس میں ہمارا اخلاق رویہ, یا کوئی اقدام کاروبار میں, کسی بھی سمت میں, کسی بھی میدان میں ہم نے قدم اٹھایا جو درست نہیں نکلا, اتنا وقت یا اتنی انرجی ہماری اس اقدام پہ نہیں صرف ہوتی جتنی بعد میں اس کو صحیح ثابت کرنے پر ہم صرف کرتے ہیں. حالانکہ اگر قبول کر لیں, اعتراف کر لیں کہ یہ غلط تھا, انسان اس کے تکرار سے بچ جاتا ہے کم از کم, یعنی ایک ہی دفعہ غلط کیا ہے, آئندہ نہیں ہوگا. اور جب ہم اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی بار بار کریں گے اور ایسے ہی کریں گے ہم, اس سے زیادہ وقت لگا کر اگر انسان صحیح راستوں کو انتخاب کر لے وہ کہیں بہتر ہے کہ بعد میں غلط راستوں پہ نکل کر پھر ان کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں. اس سے جو گمراہیاں پھیلتی ہیں, اس سے جو مخرب اثرات پڑتے ہیں انسانی معاشرے پر اور ان راہوں پر یا ان نسلوں پر جو بعد میں انہیں راہوں پر چلنا چاہتی ہیں, ان کے لیے راستے الجھ جاتے ہیں, ان کے لیے سمتیں مخدوش ہو جاتی ہیں, نشان راہ مٹ جاتے ہیں جب ہم غلط راستوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آنے والی نسلوں کے ساتھ ایک ظلم جو کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ گزشتہ نسلوں نے جو غلط راستے طے کیے تھے انہیں مانتی نہیں ہے کہ غلط کیا تھا ہم نے. یہ آنے والی نسلوں پر ایک بہت بڑا ظلم ہے, چونکہ وہ پھر اس قابل نہیں رہتے تشخیص دے سکیں کہ صحیح سمت کون سی ہے اور غلط کون سی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے آبا, ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ ان راستوں پر چلیں اور انہیں صحیح بھی کہا ہے انہوں نے, ان کے لیے انہیں عقل کچھ اور کہتی ہے اور آبائی راستے کچھ اور کہتے ہیں. آبا سے مراد فقط نسبی آبا نہیں ہے, قومی آبا, قبیلے آبا, فکری آبا, علمی آبا, کلچرل آبا, یہ سب آبا کے زمرے میں ہیں. یہ آبا بزرگ ہمارے جن راستوں پر چلے ہیں اور انہیں صحیح ثابت کرتے رہتے ہیں, آنے والی نسلوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنتے ہیں. بحرانوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے, لیکن ایک بحران ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کسی دوراہے پر آ کھڑا ہوتا ہے, یعنی دو راستوں پر, دو میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہوتا ہے اسے. ایسے دوراہے پر جب انسان جا کھڑا ہو, وہاں امکان ہے کہ ہم ایک غلط سمت نکل جائیں, جہاں ایک غلط راستہ اور ایک درست راستہ نکلتا ہو, بصیرت کی ضرورت ہے, ذہانت کی ضرورت ہے, فراست کی ضرورت ہے, تاکہ انسان صحیح راہ کو انتخاب کرے, پہلے چنے اپنے لیے. وہ لوگ بہت آسودہ ہیں جو ایک ہی راستے پر ہوتے ہیں, یعنی جن کے سامنے فقط ایک راستہ ہوتا ہے ہمیشہ, غلط یا صحیح, اس لیے کہ انہیں چننا نہیں پڑتا, انہیں لے جایا جاتا ہے. صحیح راہ پر بھی جا رہے ہیں تو انہیں لے جایا جا رہا ہے, اگر غلط راستوں پہ بھی جا رہے ہیں تو انہیں لے جایا جا رہا ہے. لیکن جنہیں غلط اور صحیح میں انتخاب کرنا ہوتا ہے ان کے لیے ایک دشواری یہ ہے کہ اتنی بصارت و بصیرت ان کو چاہیے ہوتی ہے، اتنی فراست و ذہانت ان کو درکار ہوتی ہے تاکہ صحیح کی تشخیص دے سکیں پہلے. انتخابی راستے ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں. جب دو راستے انسان کے سامنے آ جائے، غلط راستہ اور ایک صحیح راستہ، اور وہاں صحیح راستہ ایسا ہو جس میں خطرات بھی ہوں، جس میں مشکلات بھی ہوں، جس میں مصائب بھی ہوں، جس میں پریشانیاں بھی ہوں، جس میں دکھ ہوں، رنج ہوں، تکلیفیں ہوں، اذیتیں ہوں، لیکن ایک غلط راستہ بھی ہو جس میں یہ سب کچھ نہ ہو لیکن ہو غلط راستہ، ایسے موقعوں پر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے، سرگردانی کا شکار ہو جاتا ہے. سردار بہت سارے ایسے گزرے ہیں جو اپنی قوموں کو ایسے ہی بحرانوں میں نجات نہیں دے سکے. بہت سارے پیشوا ایسے گزرے ہیں جو ایسی موقع پر، ایسے نقطے پر لا کر حیرت اور سرگردانی کا شکار خود بھی ہوئے اور دوسروں کو بھی کیا ہے. یعنی کسی ایک نے غلط قدم اٹھایا، پھر سب کو مل کر اسے صحیح ثابت کرنا پڑا، اور اس مشکل میں عالم اسلام ابتدا سے گرفتار ہے، آغاز سے، یعنی اولین دنوں سے، جب سے تاریخ تھوڑی سی اسلامی بننا شروع ہوئی وہاں سے آج تک یہ مشکل اس کو پریشان کرتی رہی ہے بارہا. بہت سارے ایسے بزرگان صدر اسلام میں گزرے ہیں جنہوں نے کچھ غلط راستے اٹھائے ہیں، غلط قدم انہوں نے اٹھائے ہیں، غلط راستے انتخاب کیے ہیں، اور پھر بعد میں ان کی آنے والی نسلوں صرف اس پریشانی میں گرفتار ہیں کہ ان کو کسی طرح سے صحیح ثابت کریں. کیوں انہوں نے وہ صحیح راستے ترک کیے اور غلط راستے انتخاب کیے؟ اس وجہ سے کہ صحیح راستوں پر کچھ خطرے ہیں، صحیح راستوں پر دشواریاں ہیں، صحیح راستوں پر مصائب ہیں، صحیح راستوں کو چننے کے لیے جو بصیرت چاہیے اس کا فقدان ہے، صحیح راستوں پر چلنے کے لیے جو استقامت چاہیے اس کا فقدان ہے. ایسے میں لوگ چن لیتے ہیں غلط راستے چونکہ ان میں آسانی ہے، ان میں سہولت ہے، ان میں آسائش ہے. اب آئیے دیکھیں، یہی ماجرا کربلا میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا اپنا فرمانا ہے کہ ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الصلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. اس روح حماسیہ سید الشہداء کو دیکھیں آپ. حماسہ کس کو کہتے ہیں؟ اور حماسہ جو خلق کیا امام علیہ السلام نے، وہ کیا حماسہ تھا؟ اور آج ہمارے پاس کربلا کی جو تصویر ہے وہ دیکھیں وہ کیا ہے. اصل ایک حماسے کو ہم نے کیا بنا ڈالا، اس کا کیا حلیہ ہم نے بنا دیا. یعنی ایک آگاہانہ راستہ، ایک انتخابی راستہ، ایک رزمی راستہ، ایک مزاحمتی راستہ، اور ایک عزت کا راستہ، اس کو جب ہم نے اپنے تخیل کی مدد سے، نہ اپنی بصیرت کی مدد سے، اپنے تخیل کی مدد سے جب کربلا کو ہم نے پیش کیا، اس کی تصویریں جب بنائی، تو ہمارے خیال نے ایسی تصویریں بنائی جس میں روح کربلا کو نکال دیا گیا. اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اس حماسے کو تصویر غیر حماسی تصویر بنائی گئی، اس کی غیر حماسی تصویر. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے، یعنی اشارہ عبیداللہ کی طرف ہے، کہ عبیداللہ ابن زیاد نے مجھے دو راہے پہ لا کھڑا کیا ہے، دو راستوں کے بیچ میں لا کر اس نے مجھے کھڑا کر دیا. اس جملے پہ خوب غور کریں، ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، اس نے مجھے دو راستوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا ہے. بین السلۃ والذلہ، سلت و ذلت کے راستے پر، سلت یعنی شمشیروں کے راستے پر، نیزوں کے راستے پر، تلواروں کے راستے پر. یعنی ایک راستہ ایسا ہے جس میں تلواریں ہیں، ایک راستہ ایسا ہے جس میں تیر ہیں، یعنی جس میں سختیاں ہیں، جس میں خطرے ہیں، جس میں مصائب ہیں، جس میں دشواریاں ہیں، جس میں قید و بند ہے، جس میں دربار ہیں، جس میں بازار ہیں، جس میں صعوبتیں ہیں، جس میں یہ سب کچھ ہے، لیکن ہے عزت کا راستہ. اس راہ پہ اگر چلوں, اس دوراہے پہ اگر میں یہ راستہ انتخاب کروں, ہے عزت کا راستہ لیکن ہے سخت راستہ اور دشوار. اور دوسری طرف آسائش, سہولت, عافیت کا راستہ ہے لیکن ہے ذلت کا راستہ. یعنی ایک ایسے دوراہے پہ انسان آ کھڑا ہوتا ہے کہ جب ایک طرف عزت کی راستہ ہے اور ایک طرف ذلت کا راستہ ہے. عزت و ذلت کے دوراہے پہ آنا یہ ہر قوم کے لیے, میں نہ کہوں کہ بار بار تکرار ہوتا ہے لیکن کم از کم چند دفعہ ضرور ہر قوم کو اپنا یہ امتحان دینا پڑتا ہے. یعنی اسے عزت و ذلت کے دوراہے پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. تاریخ بھی پڑھ کے دیکھ لیں, ہمیں ہر قوم میں یہ نقطہ نظر آئے گا اس کے اندر کہ ایک دفعہ وہ قوم یا چند دفعہ وہ قوم ضرور عزت و ذلت کے دوراہے پہ پہنچی ہے. وہاں آ کر قوموں کی بصیرت کا امتحان ہوتا ہے, قوموں کی شجاعت و دلیری کا امتحان ہوتا ہے. وہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ آیا ایک حماسہ خلق کرنے والی قومیں ہیں یا نہیں ہیں. یہ دوراہا در حقیقت فرق ڈالنے کے لیے ہے, دو راستے بالکل الگ کرنے کے لیے ہے. عزت مندوں کو جدا کرنے کا دوراہا ہے اور ذلیلوں کو الگ کرنے کا دوراہا ہے. یہاں آ کر آئمہ کے جدائی کا وقت آ جاتا ہے. یعنی آئمہ عزت اور آئمہ ذلت, ان میں جہاں پر فرق پڑتا ہے, امام عزت اور امام ذلت میں فرق پڑ جاتا ہے کہ کون سے ایسے پیشوا ہیں جو ذلت کے پیشوا ہیں اور کون سے پیشوا عزت کے پیشوا ہیں. ایسے موقع پر آ کر ثابت ہوتا ہے. پہلا نقطہ جو اس جملہ سے ذہن میں آتا ہے یا ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہے جس کے آغاز میں, جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام کا راستہ ایک انتخابی راستہ تھا, مجبور نہیں تھے اس میں یہاں آنے پر. ہماری تخیل کی تصویر میں سید الشہداء مجبور تھے, پہلے دن سے ہی مجبور تھے, مجبوراً سب کر رہے تھے. یعنی کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں یہ کام کروں, نہ چارہ تھا, متبادر راستے بھی تھے, بہت کچھ تھا, اس کے علاوہ بھی بہت راستے تھے لیکن ان پہ چلنا نہیں تھا, ادھر جانا نہیں تھا, وہاں جانا ممکن نہیں ہے. یعنی ایک امام عزت ذلت کے راستوں پہ چل نہیں سکتا, نہ خود چل سکتا ہے نہ اپنی امت کو چلا سکتا ہے, اپنے پیروکاروں کو چلا سکتا ہے. لہذا وہیں پر وہ شعار حماسی سید الشہداء نے وہاں پر بلند کیا, سنایا, پوری دنیا کے گوشے گزار کیا اپنا حماسی ترین شعار کربلا. کسی بھی قوم کے شعار بتاتے ہیں کہ یہ قوم کیسی قوم ہے, کس کن راستوں پہ نکلی ہوئی ہے. شعار علامت ہوتی ہیں, شعار کہتے ہی علامتوں کو ہیں, نشانیاں. جیسے پرچم, ہر ملک کا ایک پرچم ہوتا ہے, جھنڈا, وہ اس قوم کا شعار ہوتا ہے. اس پرچم سے اس کا وقار, اس کی عزت, ہر چیز, یعنی ایک مظہر ہوتا ہے, ایک نمونہ ہوتا ہے, ایک علامت ہوتی ہے ہر چیز کی. لہذا قدیم میں بھی ایسے تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تن بے تن, روبرو دو بے دو جنگیں جب ہوتی تھیں, وہ سب پرچم کی حفاظت کے لیے مرکٹ مرتے تھے. اور سب سے بڑا مجاہد وہ ہوتا تھا جو پرچم کو بچا لیتا تھا. بس وقت پوری پوری فوج مر جاتی تھی صرف پرچم کی حفاظت کے لیے, چونکہ اس نے شعار بچایا ہے. شعار بہت اہم ہے. شعار یعنی انتخابی راستوں کی علامت کہ ہم نے یہ راستہ چنا ہے. شعار خود کوئی کام نہیں ہے, شعار خود کوئی چیز نہیں ہے. شعار جس چیز کی علامت ہے وہ اصل ہے, وہ حقیقت ہے. جھوٹے شعار بھی ہوتے ہیں. جھوٹے شعار یہ ہوتے ہیں کہ انسان نے ایک راستہ انتخاب نہیں کیا لیکن اس راستے کے نعرے بلند کر رہا ہے, یہ جھوٹے شعار ہیں. سچے شعار یہ ہیں کہ انسان پہلے انتخاب کرے پھر بتائے کہ میں نے یہ انتخاب کیا, یہ راستہ. جب وہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے یہ راستہ انتخاب کیا, یہ درحقیقت ایک سچا شعار ہے. سید الشہداء نے پہلے راستہ انتخاب کیا پھر شعار دیا. یعنی پہلے یہ بیان کیا کہ میرے سامنے ایک دوراہا ہے عزت و ذلت کا, ایک طرف عزت کا راستہ, ایک طرف ذلت کا راستہ, اور پھر شعار دیا, ہائے ہاتھ من ذلہ, یعنی میں ذلت کے راستے پہ ہرگز نہیں چل سکتا. بس ذلت کا راستہ کھلا تھا, اور اتفاقا نہ صرف ذلت کا راستہ تھا بلکہ ذلت کی بہت بڑی شاہراہ ہے, ایسا موٹر وے ہے ذلت کی, جس پہ بہت کھل کے اور بڑی سپیڈ سے چلیں اور بڑے آرام سے اور سہولت سے چلیں, کوئی مشکل پیش نہیں آتی انسان کو. لیکن عزت کے راستے تنگ ہوتے ہیں ہمیشہ, عزت کے راستے دشوار ہوتے ہیں ہمیشہ, عزت کے راستے میں تنگ گھاٹیاں آتی ہیں, عزت کے راستوں میں بہت سارے مشکلات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ قوموں کے لیے بہت اہم لمحات ہوتے ہیں. یہاں آ کر قوموں کی تقدیر مقرر کی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے, یعنی قومیں خود اپنی تقدیر چنتی ہیں, اور پیشوا قوموں کے خود اپنی تقدیر منتخب کرتے ہیں, یہاں آ کر خود اپنی تقدیر لکھتے ہیں اور چنتے ہیں. تقدیر کے اس دوراہے پر, تقدیر یہی ہے, تقدیر کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ غلط وہ نہیں ہے. تقدیر کہ ہماری پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری پیشانی میں لکھ دیا گیا ہے کہ اسے اس راستے پہ جانے, اسے اس راستے پہ جانے, نہ یہ نہیں ہے تقدیر. تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے راستے الگ الگ ہیں اور متضاد راستے ہیں, لیکن بعض اوقات انسان ان متضاد راستوں کے سنگم میں جا پہنچتا ہے. اس سنگم پہ جا کر اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں اپنی صحیح تقدیر انتخاب کر سکتا ہوں, چن سکتا ہوں. تقدیر انتخاب کیا ہوتی ہے قوموں کی, تقدیروں کے فیصلے قومیں خود کرتی ہیں, اس کے پیشوا کرتے ہیں. لہذا بعد میں شعار دیا, یہ حماسی ترین شعار ہے کربلا کا, حیات من نزلہ. تخیل کی مخلوق کربلا نہ, سید الشہداء کی کربلا کا ذکر ہو رہا ہے, امام حسین علیہ السلام کی کربلا کا ذکر ہو رہا ہے, نہ جس کو شاعروں نے, جس کو مرثیہ نگاروں نے, جس کو نوح نگاروں نے جو اپنے ذہنی تخلیق سے جو نقشہ پیش کیا, اس میں نہ, اس میں ایک مجبور شخصیت ہے گھری ہوئی, جس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے اور جو بچنے کی کوشش کرتی ہے, جو فرار کی راہیں تلاش کر رہی ہے, جو نکلنا چاہتی ہے اس مخمصے سے لیکن اسے کوئی نکلنے نہیں دیتا, نہ بلکہ ایک ایسی شخصیت جو خود آئی ہے اس مخمصے میں, جس نے انتخاب کیا ہے, اس کو چنا ہے جس نے اس کو. اور یہ شعار متروک ہے, ہمارے بہت سارے شعار ہیں ہمارے ہاں جن کو ہم نعرہ کہتے ہیں, نعرے کی صورت میں. مثلا تکبیر ایک شعار ہے مسلمانوں کا, اللہ اکبر کہنا ایک شعار ہے, شعار توحیدی, شعار دینی, شعار الہی, ایک شعار ہے عالم اسلام کا تکبیر. صدر اول سے لے کر آج تک یہ شعار رہا ہے مسلمانوں کا, اور اس شعار کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے, ایک بہت بڑا ماجرا اس کا پس منظر ہے اس شعار کا. یعنی اس شعار سے, اللہ اکبر کہنے سے انسان بتاتا ہے کہ میں کس راہ کا راہی ہوں, میں نے کیا راستہ انتخاب کیا, میں نے کیا ہدف انتخاب کیا, میں کس طرف جانا چاہتا ہوں, یعنی میں باقی سارے راستوں کو چھوڑ کر خدائی راستے پر چلنا چاہتا ہوں. اس شعار کا معنی یہ ہے, اللہ اکبر کا معنی یہ ہے. اس طرح ہم دوسرے شعار سب دیتے ہیں, لیکن ایک شعار جو سرے سے متروک ہے و مہجور, وہ شعار حسینی ہے. اصل نہیں سنا جاتا شعار حسینی, شعار حسینی یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نعرہ حیدری ایک لگاتے ہیں عموماً, نعرہ حسینی کبھی نہیں لگاتے ہیں. نعرہ حسین, چونکہ نعرہ حیدری ایک نعرہ ہے جو خود ہم نے ایک راستے کی علامت کے طور پر لیا کہ ہمارا یہ راستہ ہے, یعنی ولایت کا راستہ ہے ہمارا. نعرہ حیدری ایک شعار ہے کہ ہم نے ولایت کا راستہ انتخاب کیا ہے, چونکہ بہت سارے راستے ہیں توحید میں آنے کے بعد. پہلے ایک دوراہے پر شعار دیا, یعنی شرک کو توحید کے دوراہے پر شعار توحید دیا ہم نے, اللہ اکبر کا, کہ ہم شرک کو چھوڑ کر توحید کے راستے پر آئے. توحید کے اندر بھی بہت ساری راہیں ہیں, جب توحید کے دائرے میں آ جاتا ہے انسان بہت ساری راہیں ہیں, ان راہوں میں سے ایک راستہ ولایت کا ہے, دوسرے راستے مختلف ہیں. وہاں آ کر پھر ایک شعار دیتا ہے انسان کہ میں نے راہ ولایت انتخاب کیا ہے. اب اس کو مختلف زبانوں میں بیان کرتا ہے شعار کو, کبھی ولایت کا نعرہ خود اظہار کرتا ہے, مثلا علی ولی اللہ یعنی میں نے راہ ولایت انتخاب کیا ہے. راہ ولایت پہ پھر بہت ساری شاخیں ہیں، بہت سارے راستے ہیں، ولایت میں آنے کے بعد بہت سارے راستے ہیں. ممکن ہے انسان ولایت پہ آ جائے لیکن جب عزت و ذلت کا سوال اٹھے وہاں پر ذلت کے راستے پہ خدا نخواستہ چل پڑے. یہاں آ کر ایک راستہ ولایت کے راستوں میں سے صحیح اور درست راستہ حسینی راستہ، یعنی عزت کا راستہ. اور یہ عرض کیا کہ ہر قوم کے لیے تکرار ہوتا ہے ماجرا. یہ آج بھی اگر آپ عالم اسلام کو دیکھیں اور بہت ساری قوموں کو دیکھیں، بلکہ خود اپنے آپ کو ہم دیکھیں، ہمیں بالکل اسی اعلان کے ساتھ اس دوراہے پہ لا کر کھڑا کیا گیا کہ آپ کے سامنے دو راستے ہیں. البتہ صحیح وضاحت نہیں ہے کہ ان دونوں راستوں کی، ان کو بعض سیاسی تعبیروں کے اندر، ان کو بعض میڈیا کی زبان کے ذریعے سے بیان کیا گیا، لیکن صحیح معنوں میں اگر اس کی ترجمانی ان دو راستوں کی جائے جس طرح دو راہے پہ اس قوم کو لا کر کھڑا کیا گیا، وہ یہی تھا. یعنی ایک طرف عزت کا راستہ اور ایک طرف ذلت کا راستہ، ایک طرف غلامی کا راستہ، ایک طرف حریت کا راستہ. حریت کا راستہ سخت اور دشوار راستہ ہے، غلامی کا راستہ اس کو نام دیا گیا ترقی کا راستہ ہے، اس کا نام دیا گیا مثلا اقتصادی بحالی کا راستہ ہے، قومی خوشحالی کا راستہ ہے، تعمیر وطن کا راستہ ہے، اور بہت سارے نام اچھے اس کو دیے گئے. لیکن ایک طرف عزت کا راستہ ہے، وہ عزت کے راستے میں سختیاں ہیں، دشواریاں ہیں، قربانیاں ہیں. یہاں آ کر قومیں ثابت کرتی ہیں کہ آیا، اور حکمران اور آئمہ قوموں کے وہ ثابت کرتی ہیں کہ آیا آئمہ عزت ہیں یا آئمہ ذلت ہیں، جب اپنی تقدیر خود چنتے ہیں. حماسہ کربلا یہ بتاتا ہے کہ جب ایسے دوراہے پہ قومیں آ جائیں، بجائے اس کے کہ ذلت کے راستے انتخاب کر کے پھر ان کو صحافیوں کی مدد سے عزت کے راستے بنانے کے بجائے، میڈیا کی مدد سے اس کو عزت کے راستے بنانے کے بجائے، اور شاعری کی مدد سے اس کو عزت کے راستے ثابت کرنے کے بجائے، پہلے سے درست عزت کے راستے انتخاب کرو تاکہ اصل ذلت پہ چڑھو نہیں اور زیادہ ذلت پہ جاؤ نہیں، تاکہ آپ کو ان ساری چیزوں کی مدد کی ضرورت پڑے، ان کے محتاج ہو جائیں آپ. پہلے سے عزت کا راستہ انتخاب کرو. لہذا سید الشہداء نے فرمایا کہ حیحات من نزلہ، میں ذلت کا راستہ کبھی انتخاب نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے. عزت کے راستے پہ چلوں گا، ذلت کے راستے پہ جانا ممکن ہے، جیسا کہ بہت سارے گئے اس وقت کے مشاورین، انہوں نے یہی راستہ انتخاب کیا، لیکن بہت اچھے اچھے نام دے کر، بہت اچھے اچھے خوبصورت نام دے کر. اس کو بعضوں نے اس کا نام عبادت کا راستہ رکھا، بعضوں نے اس کا نام خود سازی کا رابطہ اس راستہ رکھا، بعضوں نے اس کا نام مثلا فلاں کا راستہ رکھا، بعضوں نے مختلف نام دیے اس کو. لیکن سید الشہداء ان لچھے دار باتوں کے اس جھانسے میں نہیں آئے. ایک جگہ پر میں اتفاقاً کتاب لانا بھول گیا، ذہن میں نہیں تھا لے آؤں، ایک عجیب جملہ عبداللہ ابن عباس کو کل بھی ذکر ہوا تھا کہ عبداللہ ابن عباس ایک بہت برجستہ شخصیت ہر لحاظ سے ہیں، اور ہمدردانہ آ کر مشورہ دیا ابن عباس نے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ، مشورہ دیا آ کر سید الشہداء کو مدینے میں کہ آپ نہ جائیں. امام علیہ السلام نے ان دونوں کو، عبداللہ ابن عمر اور یعنی خلیفہ دوم کے بیٹے اور عباس رسول اللہ کے چچا کے بیٹے عبداللہ کو، دونوں کو یہ جواب دیا جب انہوں نے مشورہ دیا. حضرت نے فرمایا کہ افن لہذا الکلام، افن لہذا الکلام، ان کے مشورے کو کہا کہ تف ہو اس مشورے پر، اس بات پر اور اس رائے پر جو آپ میرے سامنے اظہار کر رہے ہیں. توجہ کریں، ایک روح ہے حماسی جس انسان کے اندر موجود ہو، اس کے سامنے تذکرہ ذلت بھی ذلت ہے. اسے تذکرہ ذلت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، چل جائے کہ ذلت کے راستے پہ چل پڑے وہ. یعنی ایک مشورہ ذلیلانہ، ایک مشورہ دیا گیا، یا ذلت آور ایک مشورہ تھا، وہ بھی ہمدردی کے ساتھ دیا گیا اور اچھے الفاظ میں، اچھے پیرائے میں دیا گیا. حضرت فرما اف ان لہذا الکلام، تف ہو اس مشورے پر. پسند نہیں کرتی، روح عزت مند کسی ذلت کے لفظ تک کو پسند نہیں کرتی، برداشت نہیں کر سکتی. عزت مند روحیں مختلف ہوتی ہیں اور ذلت مند روحیں مختلف ہوتی ہیں. عزت مند روحوں کو ذلت کی بدبو سے بھی گھناتی ہے، قریب نہیں جا سکتی، سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی ایک روح عزت مند ذلت کا سوچتی بھی نہیں ہے، اس کو تخیل بھی نہیں کرتی ذہن میں، چلنا تو بہت دور کی بات ہے. چل جائے گی اس قدر بھی بصیرتی آ جائے کہ عزت و ذلت کے دوراہے پر حیرت و سرگردانی آ جائے انسان میں. یہ آج کی مشکلات کا حل ہے. اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم کربلا کے حقیقی چہرے کو دیکھیں، ہم کربلا آج کی مشکلات کا حل ہے، آج کی سرگردانیوں کا جواب ہے، آج کی من گھڑت سفسطوں کو باطل کر کے اور صحیح راہ انتخاب کرنے کا نام کربلا ہے. یوں نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام فقط 61 ہجری یا 60 ہجری کی مشکل حل کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر راستہ انتخاب کرنے کے اصول بیان کر رہے ہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک فارمولا عالم بشریت کو اور خصوصاً عالم اسلام کو عطا کر رہے ہیں کہ یہ تم پر موقع آئے گا اور بار بار آئے گا تمہارے لیے، یہ اس موقع پر تمہیں یہ راستہ انتخاب کرنا ہے. بس پہلا نقطہ کہ سید الشہداء کا یہ راستہ ایک انتخابی راستہ تھا، آگاہانہ راستہ تھا، عالمانہ راستہ تھا، خود چنا. متبادل راستہ بھی موجود تھا، لیکن چونکہ وہ ذلت کا راستہ تھا لہذا اس پہ جانا گوارا نہیں کیا. ہیہات من الذلہ. ایک اور چیز جو اس قیام حماسی میں ابتدا سے ہی بہت واضح اور آشکارا ہے وہ یہ کہ کوئی چیز سید الشہداء علیہ السلام کے لیے مبہم نہیں تھی، ابہام نہیں تھا کسی بات میں بھی، یعنی اندھیرے میں نہیں تھے سید الشہداء علیہ السلام. بہت ساری شخصیتیں اندھیرے میں تھیں اور آئندہ کے متعلق ان کے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا. سید الشہداء کے ذہن میں اس قسم کا کوئی ابہام پایا نہیں جاتا تھا، آخر تک معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، آخر تک معلوم تھا. حماسی راہیں طے کرنا، رزمی اور مزاحمتی راہیں طے کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ابہام کا شکار نہ ہو، یعنی اندھیرے میں نہ ہو، نہ ذہنی طور پر اندھیرے میں ہو، نہ عملی طور پر اندھیرے میں ہو. قرآن مجید نے ایک خوبصورت مثال پیش کی ہے ابتدا میں، قرآن میں سورہ بقرہ میں. قرآن کو بھی عاشورہ کی طرح خوب بہت سارے غلاف چڑھائے گئے ہیں، عقیدت کے، محبت کے، احترام کے، کیا کیا غلاف قرآن کے اوپر چڑھائے گئے، ان کے اندر لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے اور اب ان غلافوں کے اندر سے قرآن معرف قرآنی مقید ہے، اسیر ہیں، اسیر احترام ہیں، ان غلافوں کے اندر بند ہیں. ورنہ اگر قرآنی معارف کچھ کھل جاتے تو کربلا بھی کچھ نہ کچھ حل ہو جاتا ہے، معمہ کربلا بھی انسان کے لیے معمہ نہ رہتا، ایک ہدایت کا راستہ بن جاتا. اس مثال پہ غور فرمائیے، قرآن نے کیا مثال دی ابتدائی سورہ بقرہ میں، جو سب نے کم از کم نہ بھی کہیں قرآن فہمی کے لیے پڑھی ہوگی تو ختم قرآن کے طور پر اس آیت کو ضرور پڑھا ہوگا، چونکہ عموماً قرآن پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو پہلا سپارہ تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، ایک دو حزب اس کی ابتدا میں جب والدین سکھاتے ہیں قرآن، ایک دو حزب پڑھ لیتے ہیں. یہ ختم قرآن میں بھی عموماً کہتے ہیں ہمیں پہلا سپارہ پڑھنا ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں سب نے پڑھا ہوگا، بہت کم لوگ ہوں گے ایسے جو کہیں کہ ہم نے یہ آیت نہیں دیکھی. بہت آغاز میں ایک تقسیم کے بعد قرآن نے انسانوں کو تقسیم کیا، دو تین گروہ بنائے، اس دو تین گروہ بنانے کے بعد ایک طبقے کی حالت بتائی، عملی حالت، یعنی تصویر کشی کی، معاشرے کی، امتوں کی یا بعض لوگوں کی تصویر قرآن میں کھینچی کہ کچھ لوگ اپنی زندگیوں میں یا کچھ قومیں اپنی تاریخ میں اس قسم کی حالت سے دچار ہو جاتی ہیں. کس قسم کی حالت سے دچار ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ وہ یہ حالت ہوتی ہے کہ جب ایک انسان اکیلا ایک اندھیرے میں پھنسا ہوا ہو، رات کا عالم ہو اور بجلی چمک رہی ہو، کڑک ہو اس میں، رات ہو، برق ہو، اور اس کو کوئی راستہ نہ سوجھ رہا ہو کہ مجھے کدھر جانا ہے. میں سادہ زبان میں عرض کروں، اس کو کچھ پتہ نہ چل رہا ہو کہ مجھے کدھر جانا ہے. جو ہی بجلی چمکتی ہے یہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب لائٹ آ گئی ہے، اب میں راستہ تلاش کر لوں گا. لیکن اگلے آن پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر یہ حیران اور سرگردان وہاں پر ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے. اور جب کڑک آتی ہے تو موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں دبا لیتا ہے. پڑھی ہوئی ہے نا یہ آیت، او کسیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، ہے نا یہ آیا. بعضوں کی طرف سے تائید نہیں ہے کہ شاید آپ کے قرآن میں نہ ہو، کہ مولانا کے قرآن میں ہوگی، ہمارے قرآن میں تو نہیں ہے ایسی آیا. سب میں قرآن میں پڑھ کے دیکھ لیں، جا کے انشاءاللہ ضرور پڑھیے اس آیت کو. اس آیت کو سمجھنے کا پہلو اور وہ روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دید سے دیکھیں اس آیت کو، کیا کہہ رہی ہے یہ آیت. کہیں ایسے تو نہیں کہ ہماری ایک حالت بیان کر رہی ہے، ہماری تصویر بیان کر رہی ہے، ہم ہی دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے کہ یہ ایسے ہیں. یعنی ایک اندھیرے کا ایک منظر، یعنی ایسی قومیں یا ایسے لوگ یا ایسی جماعت اور گروہ جو اندھیرے کا شکار ہے، اندھیرے میں پہنچ گیا ہے، جسے نہیں معلوم کہ مجھے مشرق کو جانا ہے، مغرب کو جانا ہے، دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، اصل سے کچھ نہیں معلوم، اندھیرا چھا گیا. اور اس اندھیرے میں، یہ اندھیرا بھی پہلے سے اس کے لیے معلوم نہیں تھا کہ ایک وقت یہ اندھیری رات چھا جائے گی، گھٹا چھا جائے گی. چونکہ اگر پہلے سے اسے معلوم ہوتا، جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ اندھیرا بھی آ سکتا ہے، وہ اس کے لیے انتظام کر کے رکھتے ہیں، کوئی چراغ، کوئی لائٹ، کوئی. بالآخر جہاں تک تاریخ بشری جاتی ہے، جب سے انسان آگ کے مفہوم سے آشنا ہوئے اور آگ نامی چیز سے آشنا ہوئے، نور سے، اس وقت سے اس نے اندھیرے کا مقابلہ شروع کیا ہے، ظلمت کے خلاف مبارزہ اس نے شروع کیا ہے، اور ظلمت پر غالب آنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ یا ابتدائی یا پیچیدہ اس نے بنا کر رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وقت ظلمت کا شکار ہوئے، اندھیرے کا شکار ہوئے، وہاں پر یہ نہ ہو جائے کہ ہم پر راستے ہی گم ہو جائیں، کم از کم راستوں کو ہم تلاش کر لیں. اتنے ہی نور کا انتظام کر لیتا ہے انسان. اگر آج کی طرح راتوں کو دنوں میں نہیں بھی بدل سکا انسان، لیکن اپنے راستے تلاش کرنے کے لیے نور کم از کم اس نے تلاش کیا ہوا تھا. لیکن جنہیں نہ معلوم ہو کہ ایسے اندھیرے بھی آ سکتے ہیں، ایسی ظلمتیں بھی آ سکتی ہیں، ان کے اندر کوئی آمادگی نہیں ہوتی اندھیروں کے لیے، اس اندھیری دنیا کے لیے کچھ بھی تیار کر کے نہیں رکھتے، ناگہان اندھیرا چھا جاتا ہے. اس اندھیرے کے اندر انہیں کچھ نظر نہیں آتا، سوچتا نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے. کون سی قومیں ہوتی ہیں جو ایسے عالم میں اور ایسے بحران کا شکار ہو جائیں؟ ان کو ان کے جملوں سے اور ان کی بات چیت سے تشخیص دے سکتے ہیں کہ آج کل ان کے اوپر یہی حالت بنی ہوئی ہے، یہی سما تاری ہے، یہ کیفیت ان کے اوپر تاری ہے. مثلا جو لوگ یہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا یعنی اندھیرا ہے، اب کیا ہوگا یعنی کچھ معلوم نہیں ہے، اب کیا ہوگا یعنی کوئی راستہ نہیں. چونکہ جس کو معلوم ہو کہ راستہ معلوم ہو، وہ تو نہیں کہتا کہ اب کیا ہوگا، اب کدھر جانا ہے، تو سامنے راستہ ہے، ادھر سے جانا ہے. بس فرض کر لیں گے یہ مجلس ختم ہو تو ایک دوسرے کو پوچھنا شروع کریں کہ اب کیا ہوگا، وہ گھر کو جائیں کہ دروازہ ادھر سے نکل کے آپ اپنی گھر تشریف لے جائیں. کوئی نہیں پوچھتا ایک دوسرے سے کہ اب کیا ہوگا، چونکہ سب کو معلوم ہے کہ اب کیا ہوگا. لیکن ایک آدمی آئے جس کو نہ معلوم ہو کہ دروازہ کدھر ہے، کھڑکی کدھر ہے، اندھیرا ہو جائے، نہیں لائٹ آف ہو جائے بھی اس وقت، پھر سب ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ اب کیا ہوگا، یہ ان لوگوں کی ذہنی کیفیت کی ترجمانی ہے یہ لفظ، تو کسی اندھیرے میں گرے ہوئے ہیں، تو کسی بحران کا شکار ہو یا کسی فکری بحران کا شکار ہو، کسی بھی بحران کے، کہ متعدد بحران ہیں جو انسانیت کو، قوموں کو درپیش آتے ہیں، ممکن ہے کسی فکری بحران کا شکار ہو، ممکن ہے مقصد کے بحران کا شکار ہو، ممکن ہے راہ کے بحران کا شکار ہو، ممکن ہے راہبر کے بحران کا شکار ہو، کسی بھی بحران میں گرے ہوئے ہوں، انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اب کیا ہوگا، اب کدھر جانا ہے ہمیں، اندھیرے میں پھنسا ہوا ایک انسان. خوب، اس وقت ایک اور جملہ اس کی زبان پر آتا ہے، بحران زدہ، اندھیروں کے اندر گرے ہوئے لوگ، یہ بتانے کے لیے کہ اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں، اب کیا ہوگا، یہ جملہ بتاتا ہے کہ اندھیرے میں ہیں. ایک اور جملہ جو بتاتا ہے کہ اب انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ اب اندھیرے میں انہیں جانا کدھر ہے، ایک اور جملہ ادا ہوتا ہے، یعنی وہ جملہ بھی ترجمانی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اب کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے. ایک جملہ یہ کہ اب کیا ہوگا، ایک یہ ہے کہ کچھ ہونا چاہیے. میں پھر یہی مثال دیتا ہوں کہ اگر ابھی لائٹ چلی جائے، یہاں صبح سے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ 10-15 منٹ بعد پھر لائٹ چلی جاتی ہے، لیکن چونکہ وہاں کو کام نہیں ہو رہا تھا لہذا یہ جملہ کسی نے استعمال نہیں کہ اب کیا ہوگا یا اب کچھ ہونا چاہیے. لیکن یہاں خدا نخواستہ اگر یہاں ابھی لائٹ چلی جائے تو سب کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ اب کیا ہوگا، اور تھوڑی دیر کے بعد سب کہنا شروع کر دیں کہ اب کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، یعنی کوئی موم بتی ہونی چاہیے، کوئی لائٹ ہونی چاہیے، کوئی لالٹین ہونی چاہیے، کچھ تو ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں نا یہ بات کہ کچھ ہونا چاہیے، یہ جملے در حقیقت ہماری ذہنیت کی ترجمانی کر رہے ہیں اور ان حالات کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ جن میں ہم گرفتار ہیں. یہ جملے اگر کسی نفسیات دان کو دے دیے جائیں، جیسے جو جہاز حادثے کا شکار ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بلیک باکس ہوتا ہے جس میں پائلٹ کی آخری گفتگو محفوظ ہوتی ہے، وہ سنتے ہیں نا خبروں میں کہ سب سے پہلے اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، لاشیں بعد میں ڈھونڈی جاتی ہیں، باقی ساری چیزیں بعد میں تلاش کی جاتی ہیں، سب سے پہلے وہ بلیک باکس ڈھونڈتے ہیں. کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ چونکہ اس میں جو گفتگو ہے اسی گفتگو سے اندازہ ہوگا کہ یہ جہاز کس بحران کا شکار ہو، یعنی اس گفتگو کو ہم تجزیہ کریں گے کہ اس وقت پائلٹ کی حالت کتنی تھی، حالت کیسی تھی، آواز کیسی تھی، اسی سے اندازہ ہوگا کہ کیا پیش آیا، کیا ہوا اس جہاز کو. بس ان جملوں سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، حادثوں کی تہ تک بسا اوقات ان جملوں سے پہنچا جا سکتا ہے. لہذا جس قوم کی زبان پر یہ جملے ہوں کہ اب کیا ہوگا، اب کچھ ہونا چاہیے، یہ بلیک باکس اگر کھول کر بعض قوموں کا دیکھیں تو بخوبی تشخیص دیا جا سکتا ہے کہ یہ قوم کس مشکل کا شکار ہے، کس مشکل کا شکار ہے، یعنی اندھیرے میں ہے، اندھیرے میں ہے جسے نہیں معلوم کہ کدھر جانا ہے ہمیں. اندھیرا یعنی ابہام، اندھیرا یعنی سرگردانی، اندھیرا یعنی ظلمت، جہاں کچھ سوجھتا نہیں ہے، بھاگتا انسان دائیں بھاگتا ہے بائیں بھاگتا ہے. ہمیں بار بار اگر اسی حال کی مثال دیتا رہا تو بعض ایسے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے. ابھی ہوتا ہے بعض، اس دفعہ حکومت نے بھی زیادہ احساس دلا دیا کہ بس اب دہشت گردوں کی علامتیں بتائی گئیں ٹی وی پر یا میڈیا میں آتی ہیں کہ جس نے بہت بھاری لباس پہنا ہوا ہو سمجھو وہ دہشت گرد ہے. اب گزرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ لباس اس نے پہنا، ایسے ہی شک کی نگاہ سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے، اس نے ممکن ہے سردی کی وجہ سے یہ لباس پہنا ہوا ہو، سب دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے دہشت گرد ہو، چونکہ تھوڑی سی واسکٹ جیکٹ اس کی پھولی ہوئی ہے مثلا، نیچے کوئی باندھا ہوا، یعنی یہ خوف پھیلانے والی بات ہے. لہذا میں بار بار اس حال کی مثال ابھی نہیں دیتا کہ اسی طرف نہ سوچنے شروع کر دیں گے چلی جائے گی بجلی، اگر چلی جائے تو کہیں گے کہ آپ نے اتنا کہا کہ بالآخر بھیج کے چھوڑا اس کا، وافدہ کا قصور بھی میری گردن پر ڈالیں. اندھیرے میں دوڑ لگانے سے، اندھیرے میں یہ کہ کچھ کرتے ہیں کچھ ہوگا، انسان صرف زخمی ہوتا ہے. بغیر نور کے اندھیروں میں راہ نکالنا، یا اس دیوار سے ٹکرائیں گے، یا کسی کرسی سے ٹکرائیں گے، یا کسی آدمی سے ٹکرائیں گے، یا خود کو زخمی کریں گے، یا کسی اور کو زخمی کریں گے. اگر اندھیروں میں ہی ٹامے ٹوئیاں مارنا شروع کی، اندھیروں میں راستے نہیں ملتے. کربلا ایک اندھیرے میں حرکت نہیں تھی، اندھیرا نہیں تھا، اندھیر نہیں تھا کربلا میں. البتہ ایک اندھیرا خود کیا گیا، شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام نے ایک اندھیرا خود کیا خیمے میں، وہ ایک اور نوعیت کا اندھیرا تھا. اگر ضرورت پڑی تو اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ وہ کیا اندھیرا تھا، کیوں کیا گیا وہ اندھیرا، اس کے معنی کیا تھے اس اندھیرے کے، اور اس کا بھی آج سے بہت گہرا تعلق ہے اس نقطے کا بھی. لیکن سید الشہداء علیہ السلام نے جو راستہ انتخاب کیا، ابہام نہیں تھا کہ کیا ہوگا، اب کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے یہ ابہام ہے، کیا ہوگا یہ ابہام ہے. پھر کیا ہونا چاہیے، نور کس چیز کا نام ہے، یہ اندھیرا ہے. ابھی یہ برادر آیت تلاوت کر رہے تھے، بہت موضوع کی مناسبت تھی آیت کہ جو ولایت الہی میں ہوتے ہیں ان کی ایک علامت یہ کہ ہمیشہ ظلمت سے نور کی طرف آتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ آیا بھی یہی میزان بتا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظلمتوں سے نور کی طرف آتے ہیں، اور کچھ نور سے ظلمت کی طرف جا رہے ہیں. جو ظلمت سے نور کی طرف آ رہے ہیں یہ سمجھے ولایت خدا میں ہیں، اور جو نور سے ظلمت کی طرف جا رہے ہوں وہ ولایت طاغوت میں ہیں. یعنی جنہیں پہلے نہ معلوم ہو، پہلے یہ کہتے ہو کہ اب کیا ہوگا، یہ ظلمت ہے، یہ اندھیرا ہے، سرگردانی ہے. اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ ہوگا، اس کا مطلب نور کی طرف آ گئے، یہ ولایت خدا میں ہے. اور جو پہلے یہ کہتے ہو کہ کچھ ہونا چاہیے، یہ اندھیرا ہے، یہ ظلمت ہے، لیکن اب انہیں معلوم ہو گیا کہ نہ، وہ جو کہتے تھے کچھ ہونا چاہیے، یعنی یہ ہونا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے، یہ اقدام ہونا چاہیے، یہ قدم اٹھانا چاہیے، نہ کہ کچھ. کچھ اندھیرا ہے، کچھ کا لفظ ہی اندھیرے کے لیے آیا ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا، کون ہے وہ نہیں معلوم. کچھ کھانے کے لیے دے دو، وہ کیا ہونا چاہیے معلوم نہیں. اس کچھ میں سب کچھ آ جاتا ہے، تازہ بھی آ جاتا ہے، باسی بھی آ جاتا ہے. لیکن جب آپ نام لے کے کہہ دیتے ہیں نا یہ ہونا چاہیے کھانے کے لیے، یہ چیز ہونی چاہیے، یعنی آپ کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے. ایک علامت یہ ہے کہ انسان ولایت خدا میں ہے یا نہیں، جب ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آئے، یعنی اسے معلوم ہو جائے کہ یہ کرنا ہے مجھے اور یہ راستہ ہے، یعنی نور میں آ گیا. یہ سید الشہداء علیہ السلام اندھیرے کا شکار نہیں تھے، ابہام کا شکار نہیں تھے. یعنی یوں نہیں تھا کہ ایک اندھیری رات تھی سامنے، ایک اندھیری وادی تھی سامنے، جس میں نہیں معلوم کہ اب مجھے کیا ہوگا، اب کدھر جانا ہے، کار سے نکلتے ہیں دیکھیں کہاں پہنچتے ہیں، ایسے نہیں تھا. لفظ بلفظ اگر آپ جائیں سید الشہداء کے تعقب میں جائیں، آپ ہم تو نہیں جاتے، ہم تو یہیں بیٹھ کر جمع خرچ کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی تعقب کرے سید الشہداء علیہ السلام کا، تعقب کرے یعنی اپنے پیشوا کے پیچھے پیچھے چلے جائے، جن راستوں سے وہ گئے ان راستوں سے جائے، کم از کم اس تعقب کا ایک کم از کم طریقہ یہ ہے کہ کلام سید الشہداء میں اس کا تعاقب کرے، یعنی کربلا سے مدینہ سے لے کر کربلا تک جو سفر ہے، اس سفر میں جو کچھ حضرت نے بیان فرمایا جملہ جملہ، یعنی مدینے میں کتنی باتیں کی، پہلے کون سی کی، دوسرے دن کون سی کی، تیسرے دن کون سی کی، چوتھے دن کون سی کی، خیالی نہ، وہ تخیل میں جو شاعروں نے کہا کہ یہ کیا وہ کیا، وہ اور کام ہے، اصل وہ سن کر تو انسان کو عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس میں سید الشہداء تخیلی جو تصویر ہے کربلا، مدینے سے کربلا جانے کی، اس میں سید الشہداء مشغول ہیں کہ یہ ادھر رہ جائے، وہ ساتھ چلا جائے، اس کی محمل ایسا ہونا چاہیے، اس کا اونٹ ایسا ہونا چاہیے، اس کا پلان ایسا ہونا چاہیے، وہ یہ باتیں ہیں ساری تخیل شاعروں نے جو کربلا خلق کی ہے، یہ شاعروں نے جو نقشہ کھینچا ہے مدینے سے نکلنے کا، وہ یہ ہے. اور اس میں فکر ہو رہی ہے کہ کس کی شادی کہاں ہوگی، کارڈ کہاں چھپے گا، دعوت کس کو دیں گے کس کو نہیں دیں گے، کوئی ناراض ہو رہا ہے کوئی راضی ہو رہا ہے، کوئی اس طرح، یہ وہ شاعرانہ تصویر ہے. اس کو چھوڑیں آپ، آپ واقعاً خود کلام میں سید الشہداء میں آ کر تعاقب کریں کہ سید الشہداء نے مدینے میں سب سے پہلے کیا جملہ کہا، دربار میں کیا کہا، دفتر میں، اس سرکاری آفس میں کیا بات کی، وہاں سے واپس آ کر کیا کہا، پھر دوسرے دن کیا کیا، اس طرح اسی ترتیب سے جائیں آپ، سید الشہداء کے پیچھے پیچھے جائیں آپ، آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کسی جگہ بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ سید الشہداء نے یہ فرمایا کہ اب کیا ہوگا اور اب کچھ ہونا چاہیے، نہ، ہر دو مسئلوں میں فرمایا کہ اب یہ ہوگا اور اب یہ کام ہمیں کرنا ہے، یعنی کسی جگہ حیرت، سرگردانی، ابہام اور یہ چیز نہیں تھی، سردرگمی جس کو کہتے ہیں، یعنی سرگردانی وہ نہیں تھی، واضح و شفاف یہ راستے سارے آنکھوں کے سامنے، یعنی مقصد بھی معلوم، انجام بھی معلوم، انجام اور ہے مقصد اور ہے، بس اوقات انسان کسی مقصد کے لیے نکلتا ہے، انجام کچھ ہوتا ہے، جیسے آپ نکلے دکان پر جانے کے لیے، راستے میں خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب مقصد ہمارا دکان پہ جانا تھا لیکن انجام اسپتال ہے، دونوں چیزیں حضرت کو معلوم تھیں کہ میرا مقصد کیا ہے اور میرا انجام کیا ہے، یعنی اس قدر روشنی تھی، اس قدر نور تھا اس راستے پر، یا یہ بصیرت تھی سید الشہداء کی کہ کسی جگہ ابہام نہیں تھا، اندھیرا نہیں تھا، یعنی قرآن نے جو نقشہ بتایا کہ ایک ایسا انسان جو اندھیرے میں ہو جس کو معلوم نہ ہوتا ہو کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا، نہ، وہ حالت نہیں ہے وہاں نظر آتی، بالکل روشنی، اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جس طرح شمس فی رابعت النہار ہے، یعنی دوپہر کا چمکتا سورج، اور اس میں جس طرح ہر چیز صاف شفاف ہے، اس طرح امام علیہ السلام کے لیے ہر چیز روشن، صاف و شفاف تھی. ابہام میں ایک اور کام جو انسان کرتا ہے وہ یہ ہے، بجلی چمکتی ہے آسمانی بجلی، اور شدت ہوتی ہے اس کی نورانیت میں، بہت شدید نور ہوتا ہے، ایسا کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اور اس نور کی عمر ایک لحظہ بھی نہیں ہوتی، ایک لحظے سے بھی کم. یہ چمک آسمانی بجلی، یہ لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے یہ نور نہیں آتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آسمانی بجلیوں سے رہنمائی لینے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ ہمارے افق پر ایک گھٹا چھائے گی اور اس میں کڑک پیدا ہوگی اور اس میں گرج پیدا ہوگی اور اس میں بجلی جب چمکے گی تو اس روشنی میں، اس فرصت میں ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے، نکل جائیں گے. یہ خطا ہے. آسمانی بجلیاں گرانے کے لیے آتی ہیں، آسمانی بجلیاں راستہ دکھانے کے لیے نہیں آتی، جلانے کے لیے آتی ہیں، خرمن جلانے کے لیے، خرمن سوزی کے لیے آتی ہیں، نہ کہ گمشدوں کو مقصد تک پہنچانے کے لیے آتی ہیں. درست اس کی مثال آج اگر دیکھیں ہم، ایک آسمانی بجلی عراق میں گری اس وقت، ایک حادثہ تلخ، اور بعضوں نے سمجھا کہ اسی کڑک اور اسی چمک میں اور اسی میں ہمیں راستہ مل گیا ہے، اسی سے، یعنی یہ سرگردانی کی علامت ہے کہ وہ بجلیاں جو تمہارا خرمن جلانے کے لیے گری ہیں، ان میں تم اپنے راستے تلاش کر رہے ہو، اپنی نجات کا سامان ڈھونڈ رہے ہو. یہ قرآن نے یہ مثالیں کیوں دی تھیں؟ اس لیے کہ یہ قوموں پر یہ وقت آتے ہیں انہیں بتائیں کہ یہ سرگردانی ہے، یہ حیرت ہے، یہ اس راہ ولایت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. یعنی کربلا میں رہتے ہوئے، سرزمین کربلا میں رہتے ہوئے، وہاں عراق میں یہ سرزمین کربلا، کربلا ہوتے ہوئے اس سرزمین پر عاشورہ برپا ہوا، اس سرزمین پر یہ ہوا، لیکن اسی سرزمین پر آج پھر ایک دفعہ ایک بجلی گری، اور اسی میں بعضوں کا گمان یہ نکلا کہ اسی سے ہمیں نجات مل جائے گی، اس آسمانی بجلی سے نجات ملے گی جو تمہیں جلانے کے لیے آئی. یہ حیرت کی علامت ہے، یہ سرگردانی کی علامت ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ بھی معلوم نہیں. بس امام علیہ السلام کے لیے یہ راستہ عملاً واضح اور روشن، کوئی ابہام اور کوئی سرگردانی نہیں تھی اس میں، آگاہ نہ تھا. اس کے لیے بصیرت چاہیے، نورانیت چاہیے. وہ نورانیت تھی سید الشہداء علیہ السلام. لہذا یہ کہنا کہ مجبور تھے امام علیہ السلام یہ راستہ انتخاب کرنے پر، یہ غلط ہے. انتخابی راستہ تھا، آگاہانہ، عالمانہ، عارفانہ اور منتخب راستہ تھا. اپنا عزت و ذلت کے راستوں میں سے ایک کو انتخاب کیا حضرت، اور پرخطر، پرخطر راستہ، پر مصائب راستہ. قرآن نے انبیاء کے لیے ایک خصوصیت ذکر کی ہے، رہبران الہی کی ایک خصوصیت ذکر کی ہے کہ یہ اپنے لیے عجیب متاع خریدتے ہیں، لوگوں کے لیے عجیب، اپنے لیے عجیب. ہر قوم چاہتی ہے کہ امن ہو، آسائش ہو، صلح ہو، لیکن انبیاء لوگوں کو امن و آسائش و سہولت دینے کے لیے خود جو متاع اپنے لیے خریدتے ہیں وہ مصائب ہیں. مشکلات خریدنا اپنے لیے، مصائب خریدنا. اہل کربلا نے اپنے لیے خود مصائب خریدے، یہ یعنی قیمت ادا کر کے خریدے یہ مصائب. اور ایسے ہوتا ہے، یہ مصائب خریدنے پڑتے ہیں، اور ہر ایک خریدار نہیں ہوتا ان مصائب کو. لوگ سہولتوں کے خریدار ہوتے ہیں، لیکن یہ اہل مصائب تھے، انہوں نے مصائب خریدے اپنے لیے کہ اگر مصائب ہی اترنے تو یہ ہماری طرف آئے. ایک جملہ حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا ہے سید الشہداء سے، یہ حدیث نہیں ہے امام علیہ السلام کی، بلکہ یہ ایک شاعر نے امام علیہ السلام کے خطبات سے الہام لیتے ہوئے ایک ترجمانی کی ہے. شعر ہے، ایک عرب شاعر کا شعر ہے، اور ہر چیز جو عربی میں ہو وہ حدیث اور آیت نہیں ہوتی. مطلب بعض اس گمان میں رہتے چونکہ عربی میں ہے لہذا کوئی آیت ہوگی یا کوئی روایت ہوگی، حدیث ہوگی. یہ شعر ہے،